اللہ تعالیٰ اس کو حلوہ ایمانی نصیب فرمائیں. اور یہ حلاوت ایمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیسی کیفیت جس سے صرف اسی شخص کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے جو گناہوں سے بچا ہو. ہر آدمی اس کیفیت سے دوچار نہیں ہو سکتا. بچے کا وہی جو جس کے دل میں ایمان ہوگا, اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے ہی حلاوت ایمانی بھی نصیب ہوگی. بہرحال کلب تو یہاں پر حلاوت ایمانی ہے. اور یہ ساتھ میں کہا کہ غم حسرت کا مزہ اور حسرت تو ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور ہر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. اور بہت سے لوگ کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اور اپنے حسرت کو پامال کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انہیں درجات ادا فرماتے ہیں, درجات عالیہ قرب کے مقامات طے ہوتے ہیں. جتنی حسرت غم ہم اٹھائیں گے اتنے ہی مقامات قرب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حاصل کریں گے. اس لیے بعض اوقات ناجائز خواہشیں, حسرت سے مراد ہے ناجائز حسرت. ایک ہوتی ہے جائز, اس سے شریعت نے منع بھی کیا, لیکن ناجائز حسرت اگر کسی کے دل میں پیدا ہو رہی ہے, کسی گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے, وہ کر بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت سے ڈر کر اس گناہ سے بچتا ہے اور اپنی اس خواہش کا گرا گھونٹ دیتا ہے, اس حسرت کو پامال کر دیتا ہے, پیروں دبے روک دیتا ہے, اور دل میں بھی یہ کہتا ہے اور زبان سے بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, چاہے اپنا ہی دل ٹوٹے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. جب آدمی یہ تصور دل میں رکھتا ہے کہ ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, اور بھائی ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں, شکستہ دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں. کیونکہ آدمی کو غم ہوتا ہے, بار بار وہ پکارتا ہے, یاد کرتا ہے. آپ کو جو ہے وہ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اگر کسی کی محبت ہو اور اس محبت میں وہ اندر ہی اندر جل رہا ہو تو اسے خود پتا ہے اس غم کا کتنا لطف ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے. یہ ہر آدمی جان نہیں سکتا, جو اس سے دو چار ہوا ہو اسی کو پتا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیلا کی جتنی محبت ایک انسان دل میں محسوس کرتا ہے, اللہ کی محبت, مولا کی محبت لیلا سے کم نہیں ہونی چاہیے, بڑھ کر ہونی چاہیے. تبھی ماں, کیونکہ اس لیلا کا خالق بھی کون؟ اللہ تعالیٰ. جس مولا نے لیلا کو پیدا کیا وہ خود کیسا ہوگا؟ ساری لیلائیں جو ہیں اس کے آگے کچھ نہیں, ساری دنیا کا حسن اس کے آگے کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت کو بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں شامل فرمائے, تو پھر برس ہا برس نہیں پتا کہ کتنے ہزار سال انسان محب جمال حق ہوگا, اپنے آپ ہی نہیں رہے گا, ساری لذتیں ہیش ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھتا ہے, اللہ یہ میرے بول افسار ہو بھی میرے بول افسار. دنیا میں کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, لیکن آخرت ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں. اس دنیا میں تو ابھی دیدے بنا لو, پھر اس قابل جب یہ ہوں گے تین آنکھوں سے ہم اللہ کی زیارت کر سکیں, کیونکہ ابھی اس لائق ہماری آنکھیں ہیں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر تھے, جنہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا دیجئے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دنیا میں تو کوئی ہمارا جلوہ دیکھ نہیں سکتا, البتہ ہم بہت ہی معمولی جھلک طور پر ڈالیں گے, اگر طور نے برداشت کر لیا تو تم بھی برداشت کر لو. تو نہ جانے کتنے ستر ہزار پردے یا اس سے بھی زیادہ حجابات کے پردے حائل تھے, اور اللہ رب العزت نے معمولی سی جو تجلی ڈالی ہے طور پر تو ریزہ ریزہ ہو گیا, برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا میں تو اللہ رب العزت کے جمال کو اور اس کے دیدار کو کوئی دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا, ہاں اس دنیا سے گزرنے کے بعد پھر ممکن. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے, بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا حال ہے تمہارا, پہلے جنت تم خوش تو ہو؟ وہ کہیں گے اللہ خوش نہیں ہوں گے, آپ بھی جنت ادا فرما دی, اب بھی خوش نہیں ہوں گے. فرمایا کسی اور چیز کی حاجت ہو, ضرورت ہو تو مانگو. وہ کہیں گے اللہ آپ نے سجو کچھ دے دیا. تو پھر ایک چیز اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے, ایک چیز رہے گی, اور پھر اپنا دیدار جمع شرح فرمائیں گے. اس وقت سب لوگ جو ہے وہ محو جمال حسن ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے جمال تو دیکھنے میں ایسے محو ہوں گے کہ بھول جائیں گے ساری لذتوں کو, اب تک جو لذتیں انہوں نے جنت میں حاصل کی, کیونکہ ساری لذتوں کے خالق بھی اللہ تعالیٰ, خود اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسے حسین و جمیل ہے آدمی سوچ ہی نہیں سکتا, تصور میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات. تو بہرحال حسرت غم اللہ کی محبت میں اٹھانا یا ناجائز خواہش کا خون کرنا یا گلا گھونٹ لینا, یہ درجات مقامات قرب حاصل ہونے کا ذریعہ. اسی طریقے سے سنگ ملامت ایک لفظ آیا, لیکن عجیب بات شاید یہ کہتا ہے کہ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے, اور وہ پھولوں کی بارش کیا ہے؟ سنگ ملامت, یعنی ملامت کا پتھر. لوگ جو کہتے ہیں کہ میاں کیا بن گیا, کیا شکل بنا لی, یہ تو ایسے ہوتے ہیں, یہ ویسے ہوتے ہیں, اور قدم قدم پر آج ایک جگہ جانا ہوا, ایک جگہ کسان مکان تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پر جانا ہوا, تو بہرحال آپس میں جب گفتگو ہوئی ایک دو صاحبان اور بھی بیٹھے تھے, ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, یعنی جن ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ فلاں جو ہمارا پڑوس ہے یہ اتنے بڑے آدمی ہیں, وہ اتنے بڑے آدمی ہیں, فلاں اتنے بڑے دنیا بھی اعتبار سے, اور ایک صاحب کے بارے میں کہا بھائی اس کو 1.5 کروڑ کا بونس ملا تھا, وہ بڑا پڑھا لکھا تھا, مطلب سب باتیں پیسوں کی تھی, اس کے سوا کوئی بات نہیں. ایک صاحب بیٹھے رہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ بھائی اس بات کو جان لو, تمہاری نظر میں سب کچھ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کون پیسے کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے, اور اس کی حیثیت تم نے اس سے متعین کر لو, تو جس کے پاس نہیں ہوگا اس تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص متقی آدمی ہے اس لیے وہ بہت باکمال آدمی ہے, لاجواب آدمی ہے. کوئی اگر غریب آدمی ہے لیکن تقوی کے اعتبار سے وہ بہت اونچا ہے, لیکن اس کی تعریف آپ کبھی نہیں کرو, حالانکہ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت پیسے کی نہیں ہے, دنیا کی نہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حلال طریقے سے دے تو وہ بھی نعمت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا متمع نظر ایک جگہ آ کر رک گیا ہے, اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آج کسی کو بڑا آدمی اگر کہا جاتا تو صرف پیسے ہی ہوں گے, اللہ کی نظر میں لیکن پیسہ کوئی چیز نہیں. قارون سے زیادہ پیسے کسی کے پاس ہو, جس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں بعض روایت میں تھا کہ 40 اونٹوں پر رکھی جاتی, اور ایک بڑی جماعت کی جو چابیاں اٹھایا کرتی تھی صرف, لیکن اللہ نے اس کو غرق کر دیا, خزانے سمیت غرق ہو گیا. تو اس کا مال و دولت ہم سے بہت زیادہ تھا, فرعون کوئی کم تو نہیں تھا, سارے وہ تو اس نے کہا کہ تجریب میں تحتی رنہار, میرا ملک زیادہ بہتر ہے جس میں نہریں بہتی ہیں, یا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر. تو بہرحال بات یہ بھائی, آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا, یہاں پر کوئی تصور نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں اس کو یہ کہا کہ نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا, یعنی دل کے زبان پر آنا تو بڑی بات ہے, دل میں خیال بھی نہیں گزرا ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے سنگ ملامت. جب کوئی آدمی تان و تشنی کے تیر برساتا ہے تو اس سے بھی جگر سنگین ہو جاتا ہے, اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ تیر اور تلوار کے زخم جو ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں, لیکن زبان کے جو نشتر ہوتے ہیں اور زبان کا جو گھاؤ ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. اس لیے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اگر ہمیں کچھ کہتا ہے ہم تو کیا چیز ہیں. صحابہ کرام کو لوگوں نے برا بھلا کہا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے مجنو کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے ساحر کہا, کیا نہیں کہا. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان کو کہا گیا کافروں کو کہ تم ایمان لے آؤ تو کہنے لگے کہ ہم ان بیوقوفوں کو کتنا ایمان لے آئے. اسی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہا, کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. کما آمَنَ السُّفَهَاءُ, اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے فرما رہے ہیں اللہ انہم هم السفهاء, یہی بیوقوف ولا کل یا رب. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صفائی پیش کی, اللہ انہم هم السفهاء, یہ بیوقوف, اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ چند دن کی زندگی کے لیے تو ساری توانائیاں خرچ کر رہا ہے لیکن ابد الآباد میں جہاں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. ایک آدمی بالکل جو ہے وہ سمجھ لو کہ مرنے کا وقت آ گیا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی وہاں کی کیا تیاری کی, اس وقت وہ افسوس کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. ذرا سا سفر اگر پیش ہوتا ہے درپیش ہوتا ہے, آدمی نے پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے, کتنی تیاریاں پہلے سے کرتے ہیں, لیکن جہاں مستقل آباد ہونا ہے، جہاں رہنا ہے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں، ہم تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جنت سے ہجرت کر کے دنیا میں آئے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہمیں وہیں اپنی واپس کی جگہ پہنچا دے گا، کیونکہ ہمارے ماں باپ کہاں سے آئے، آدم وہ جنت سے نکالے گئے، اور یہ بھی اللہ کی خاص حکمت اس کے تحت نکالے گئے، دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے بھیجے گئے. اگر کہ دنیا کی عمر بہت بڑی ہے، لیکن انسانوں کی عمر زیادہ بڑی نہیں. دنیا تو بے شک ہزاروں سالوں پر محیط ہوگی، لیکن انسان کا کیا 50, 60, 70, 100, 150 سال ہو گیا، اس سے زیادہ تو نہیں. بالآخر ختم ہو گئے یہاں سے جانا، اسی لیے مرتے وقت جو ہے وہ خطاب بھی ہوتا ہے ایمان کثیر یہی الا ربی، اپنے رب کی طرف لوٹ، لوٹنا تب ہوتا ہے جب آنا پایا جائے، پہلے آیا جاتا ہے پھر لوٹا جاتا ہے. تو لوٹنا کہتے ہیں اس وقت ہے جب کہیں سے کوئی آیا ہو کہ بھائی چلو واپس جاؤ. واپس جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آیا وہاں چلے جاؤ، پھر جہی الا ربی، اپنے رب کی طرف لوٹ، اور کس حال میں لوٹ، راضی ہے تم مر لیجیے، اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ سب کو راضی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خطاب ہماری روحوں کو بھی عطا فرما دیا بغیر کسی استحقاق. تو بہرحال یہ سنگ ملامت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، جو بات بتائی گئی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے کہ دین پر چلنے میں لوگ تان و تشنی کریں گے، اور دوسروں کی بات نہیں اپنے کریں گے، سب سے زیادہ اپنا بھائی کرے گا، اپنے گھر کی خواتین کریں گی، اپنے گھر کے لوگ کریں گے، سب کہیں گے میاں تم کیا بن گئے، میاں چھوڑو میاں. اور اب آج کل تو بس یہ ہے کہ جو ایسا علم حاصل کر رہا ہے جسے لاکھوں کروڑوں آتے ہوں تو وہ تو کہے گا ہاں واہ تم نے بہت اچھی تعلیم دلائی، لیکن اگر آخر کے علم کسی نے حاصل کیا اس کو علم ہی نہیں سمجھتے. اب آج دیکھ لیجیے بی اے ایم اے اور ماسٹر کی ڈگری، اور اس کو تو ڈگری سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم دین ہے اس کی ڈگری کو ڈگری نہیں سمجھتے، سمجھتے پڑھا لکھا آدمی نہیں. ایک جاہل آدمی صرف دستخط اگر کر سکتا ہو تو پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر پورا عالم دین ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی ڈگری کو ڈگری شمار نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں ایکسپٹ ہونے والی، قبول ہونے والی ہے، وہ دنیا میں کون قبول کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمائے گا. اور الحمدللہ اسی طریقے سے جب ہم دین کی طرف چلیں گے تو یقیناً لوگوں کے تانے ہمیں برداشت کرنے ہوں گے، سننے ہوں گے، اور اسی سے مقامات بھی طے ہوتے ہیں. جتنا دل ٹوٹے گا اللہ کی طرف رجوع بڑھے گا. آدمی بعض اوقات روتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، اللہ ایسا میں نے کون سا ایسا دین گناہ کر لیا کہ لوگ دین کی طرف آنا ایسا کون سا گناہ کی بات ہے کہ جس پر لوگ مجھے تان و تشنی سے نوازتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ملامت کرتے ہیں. تو آدمی بعض اوقات روتا ہے. بطر ہزار مظلومہ کے ہنگامے ہوا کرن حجابت حضر حق پہرے استقبال میں آئے. ہمیں ڈرنا چاہیے مظلوموں کی آہ سے کہ ہنگامے دعا کرتے ہیں، جب صبح کے وقت دعا کرتے ہیں تو اجابت ازر حق غیر استقبال میں آئے، قبولیت خود استقبال کے لیے بڑھتی. اس لیے ہمیں ایک تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں سب چیز اللہ ہی کے لیے برداشت کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تمغے جس طریقے سے ایک پھول کا آفیسر ہوتا ہے، پھر دو پھول لگتے ہیں، پھر تین پھول لگتے ہیں، اس کے رینک بڑھتے چلے جاتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی تو پٹا بھی ایک ساتھ میں باندھ دیتے ہیں، تو اور دوسرے بڑے بڑے. تو بہرحال یہ سارے اعزازات ہیں، آخرت کے بارے میں یہ اعزازات ہیں. جو آج کوئی کسی کو گالی سن رہا ہے، کسی کا تانا برداشت کر رہا ہے دین کے لیے، یہ اس کو اصل میں رینج میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو ترقی مل رہی ہے. ہم مانگے نہیں کہ لوگ ہمیں ملامت کریں، تانے دیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں. اگر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ درجات ویسے تو حاصل نہیں ہوتے بھائی. دنیا میں بھی آدمی کچھ محنت کرتا ہے، اور جب وہ پرکھنے والا دیکھتا ہے کہ واقعی اس کی ترقی کا جو ہے یہ استحکام رکھتا ہے تو یہ ترقی ہوتی ہے. اسی طرح آخرت کی ترقی بھی ہے. یہاں کی ترقی جو ہے وہ کسی اور چیز پر ہے، وہاں کی ترقی اور کسی چیز پر ہے. یہاں کی کرنسی اور ہے، وہاں کی کرنسی اور ہے. یہاں تو درہم اور دینار اور ڈالر اور ریالوں کرنسی ہے، وہاں پر اعمال صالحہ اس کی کرنسی. دونوں کی کرنسی میں فرق ہے. اس لیے ہمیں وہاں کے لیے جب جانا ہے تو جاتے رہا بھی وہاں فیل تیار کر، جس ملک کے لیے آدمی جاتا ہے وہاں کی کرنسی جیب میں ڈالتا ہے تاکہ کام آئے. تو جب وہاں جانا ہے وہاں کی کرنسی تیار کرو بھائی، اپنے پاس ہمارے سارے آپ ایک ذخیرہ رکھو تاکہ وہاں پر کام آئے. اور یقین کرو کہ وہاں آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ کاش یہ بھی نیکی ہوتی. اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ اصل میں آخرت کی کرنسی ہے. لیکن چونکہ دنیا میں چلتی نہیں ہے اس لیے ہم اس کی قدر کا اندازہ رکھیں. جہاں چلتی ہے وہاں پر اس کی قدر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو بات کہی اس کو ایک طرح اور بھی سمجھ لیجیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مناخیہ سنت عندہ فساد المتی فلو اجر شہید پر ایک روایت میں آتا ہے فلو اجر میاں رشے کہ میری ایک سنت اور کوئی سی بھی سنت میری ایک سنت جو آدمی زندہ کرتا ہے عندہ فساد امتی میری امت کے فساد کے زمانے میں یعنی اس سنت پر چلنا جب کہ مشکل ہو لوگ جو ہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کوئی آدمی اگر کوئی سنت بھی زندہ کرتا ہے فلاح اجر شہید اس کے لیے ایک شہید کا سبب یہ تو حدیث بخاری اور ایک دوسری روایت میں فلاح اجر میاں کا شہید سو شہیدوں کا سبب اور فضائل کے اندر ہم اس روایت کو بھی لے سکتے ہیں جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ سو شہیدوں کا سبب نہیں دے سکتا وہ دے سکتا اور ایک اور بات نظم میں بھائی اقبال نے کہی عرق ندامت عرق ندامت کا کیا مطلب آدمی آنسو بہاتا ہے نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا کسی سے گناہ ہو گیا اب اس کے بعد وہ رو رہا ہے یہ جو ندامت کے آنسو ہیں اس میں گناہوں کے سمندر ڈوب جاتے ہیں یہ عجیب بات گناہ سمندر تو بہت بڑا ہے یقیناً گناہ بھی گناہوں کو سمندر سے مشابہت دی کہ گناہ کتنے ہیں سمندر کتنے لیکن یہ پورا سمندر گناہوں کا ایک دفعہ آنسو بہائے گا تو اس میں غرق ہو جائے سمندر ختم آنسو رہ جائیں گے اور ان آنسوؤں کو اگر ہم نے چہرے پہ مل لیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو نکلے ہوئے آنسو ہیں حدیث ماتا کے دن دو دف جو ہے اس چہرے پر حرام کر دی جاتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چہرے پہ تو حرام ہے ٹانگے اس کی ڈال دی جائیں انشاءاللہ جب چہرے پر حرام ہوگی تو پورا جسم ہی بچ جائے گا محفوظ ہوگا اس لیے یہ جو عرق ندامت ہے اس سے مراد آنسو آدمی ندامت کے بعد جب آنسو بہاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو گناہ جتنے بھی ہوں چاہے وہ سمندر کی مقدار میں ہوں گناہ لیکن صدقے دل سے توبہ آدمی کر لے اور ندامت کے دو آنسو بہ جائیں تو یہ سمندر گناہوں کا سمندر سارا اس میں ختم ہو جاتا ہے اللہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اللہ رب العزت ہیں بھی بڑے ہمارے کریم اور رحیم دنیا کے اندر تو آپ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں تو بعض اوقات پرچہ کٹ جاتا ہے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر مقدمات چلتے ہیں عدالتوں کے اندر بس ہاں بس عدالت جو ہے وہ بعض اوقات چلتے رہتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ عدالت نے بری کر دیا لیکن فائل ختم نہیں ہوتی وہ فائل تو موجود ہے ایف آئی آر بھی درج رہے گی تھانے البتہ آپ عدالت سے باعزت بری ہو گئے اتنی بے عزتی کے بعد باعزت بری کر دیے گئے تو یہ باعزت بری ہونا فائلوں کو ختم نہیں کرتا فائل عدالت کی ویسے کی ویسی موجود رہیں گی اور آخر میں یہ حکم ہوگا جی اس کو الزام ثابت نہیں ہونا ہونے کی بنا پر باعزت بری کیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور رحیم ہے کہ وہ تو فائل کو ختم کر ہماری جو فائل تیار ہو رہی ہے گناہوں کی جب ہم نے صدقے دل سے توبہ کی تو صرف یہی نہیں کرامن کاتبین کے حافظے سے میں فرما دیتے تاکہ میرے بندوں کو کبھی یہ فرشتے تانا نہ دے سکے کہ تم تھے تو بڑے گناہ گار اور بہت ہی اس میں گڑبڑ کی تھی لیکن اللہ نے معاف کر دیا یہ بھی نہ کہہ سکے ان کے ذہن ان کے حافظے سے اللہ تعالیٰ میں فرما دیتا کیسے کریم آقا ہے اب ایسے کریم آقا کو ناراض کرنا بےوقوفی کی بات نہیں اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں لانی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت تصور کریں جب بھی خدا نہ کرے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تب بھی سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر پختہ ہو گیا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان بیک وقت چھوڑ سکتا ہے ایک دم چھوڑ سکتا ہے صبح کے وقت کسی آنکھ نہیں کھلتی دل میں یہ خیال کر لے کہ بھائی آنکھ تو کھلے گی لیکن سستی کی وجہ سے اٹھتا نہیں تو جیسے ہی آنکھ نہ کھلے آنکھ کھل جائے لیکن اٹھ نہ پا رہا ہو تو اب تھوڑا سا ذہن میں خیال رہے کہ بھائی اٹھنے سے اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اٹھنے سے اور نہ اٹھنے سے شیطان خوش ہوگا اب میں کسے خوش کروں اللہ کو راضی رکھوں یہ شیطان اور اگر دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہے تو آدمی فوراً یہ فیصلہ کرے گا کہ اپنے گھر کو میں ناراض نہیں کروں اٹھ کے بیٹھ جائے اور آدمی کو سستی اس وقت تک رہتی ہے جب تک منہ نہیں دھو لیتا وضو نہیں کر لیتا لیکن جیسے ہی آپ نے وضو کر لیا سستی بھاگ اس لیے اٹھ کر جلدی سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں انشاءاللہ سستی غائب ہو جائے گی. اور صبح اٹھنے کا مزہ جن لوگوں کو ہے وہ اگر نہ اٹھے تو ان کی ساری سارا دن خراب ہو جاتا ہے. پورا دن ان کو ایسا لگتا ہے جیسے آج دن نکلے اور صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے صبح کو اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. سچی بات یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے قرب و جواد میں. اگر بیت المکرم جیسی 10 مسجدیں بھی بن جائیں اور سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ مسجدیں چھوٹی بڑھ, لیکن آج چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی خالی ہو. اللہ کے ماننے والے, اس کے رسول کو ماننے والے, یہ فرائض کا حال. ہاں جو بعض سیدھے مستحبات میں سے ہیں یا بعض دین میں بھی داخل نہیں ہے اس کے کرنے کا بڑا اہتمام. علی صاحب نے فون کر کے پوچھا کہ مغرب کو ناخون کاٹ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اذان ہونے والی, تم یہ بتاؤ نماز کی تیاری کر رہا ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں جی, وہ میرے کپڑے وپڑے پاک نہیں ہے. میں نے کہا ناخون کاٹنے کے بارے میں تمہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اس وقت کاٹنے چاہیے نہیں کاٹنے چاہیے, لیکن فرض نماز پڑھنے کے بارے میں تمہیں کوئی خیال نہیں آتا, تو فرض نماز چھوڑے. یہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ عقیدہ کرنا ہے, میں نے جو شرح رہنمائی کی میں نے دے دی کہ میں تم اس طرح سے کر لو گی. تم وہ غالباً ساری رات جو ہے وہ جانور کی طرف سے کرنا کر, اس نے کہا گائے میں اس طرح سے کر دے دوں. تو اس نے پوری گائے خریدنے کی, گائے خریدنے کے لیے ساری رات اس نے کالی کی. صبح 4:30-5 بجے مسجد بیت المکرم میں گائے لے کے کھڑا ہوا, اور اس وقت نماز کا وقت تھا. جب میں نکلا تو نبے میں 6 بج چکے, 6:30 میں نماز تھی, 6:15-16 میں نکلا تھا. تو 5 بجے سے اتنے دیر تک مسجد میں کھڑے تھے. جب سیڑھیوں کے وہاں سے پہنچا تو وہ مجھے روک روک کے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ ہے. میں نے کہا مسجد میں کیوں نہیں آ جاتے, نماز پڑھ لو, وقت تو نماز ہے, چلا نہیں وہ ذرا جانا ہے. تو جو عقیقے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کہ ساری ساری رات جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں, جانور قربان کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, لیکن ایک نماز پڑھ چھوڑ. عقیقہ نہ سنت, نہ واجب, نہ فرض, صرف مستحب. کوئی نہ کرے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں, اس کے لیے اتنی فکر. لیکن نماز کے بارے میں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو پوچھ گچھ نماز کے بارے میں ہوگی اس کے بارے میں یہ کہ ہم موجود ہیں مسجد میں لیکن نماز میں, تو ہمارا ذہن کیا ہو گیا؟ فرائض واجبات سنن مستحبات ہر ایک درجہ بدل جائے. فرائض کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے, اس کے بعد واجبات ہیں, پھر سنتیں ہیں, اس کے بعد پھر نوافل ہیں, مستحبات ہیں, لیکن سب درجہ بدل جائے. آج ہم نے نقلی کاموں کو ایسی اہمیت دے دی ہے کہ فرائض اور واجبات چھوٹتے ہیں تو چھوٹتے ہیں. جیسے تراویح پڑھنے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, ارے یہ نہیں کہتا کہ اہمیت ہے اس کی, لیکن جو مسلمان سارے کے سارے نفل یعنی تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ آتے ہیں, لیکن عشاء کی نماز میں آپ کو اتنا رش کر لیجیے, کتنی مسجد کی خریدی تراویح کی خریدی, یہ اہمیت کی بات ہے. حالانکہ فرائض کی اہمیت ہونی چاہیے کہ روزانہ مسجدوں کو یہی حال ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے. میں کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن بہرحال فرض کے مقابلے میں اس کا درجہ آگے جا کم ہے, فرائض کا درجہ بڑھ کر فرائض کو اہمیت دینی چاہیے. دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم ناخون کاٹنے کی تو اس کو فکر تھی کہ اس وقت جو ہے وہ ناخون کاٹیں گے نہ کاٹیں گے, لیکن نماز فرض کب ہو جاتا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں, کون کون سی چیزیں جنوائے آدمی یہاں سارا معاملہ الٹا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے, اور پھر جو تقاضے دین کے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوت دیں یہ آخری مجلس شکریہ کی آگے کے لیے سفر ہے ان شاء اللہ, تو پھر غالباً واپسی پر ان شاء اللہ جنوری میں جا کر مجلس. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیے, اللہ تعالیٰ سفر بھی آسان فرمائے, مناسب حج صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے, اور جتنے مسلمان وہاں گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول اور عمرہ مقبول عطا فرمائے, اور واپس اس طرح سے ہم آئیں کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. جس طرح جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی نے حج ایسا کیا ہو جس میں نہ گناہ کی بات کی ہو نہ کس کو حضور کی, تو وہ ایسا ہے جیسے قیومن والدت ہو, جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا. تو پیدائشی بچہ جس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے حاجی کو بھی کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان حاجیوں میں بنائے کہ جو گناہوں سے پاک صاف ہو کر بولتا, اور پھر یہاں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ابھی بھی عطا فرمائے اور بعد میں بھی عطا فرمانا. دل میرا ہو جائے میدان ہو، دل میرا ہو جائے میدان ہو۔